نبی خدا کے ذریعے سے تعارف ہوا، مولانا امام ششم کے ذریعے سے لوگوں تک ابلاغ کیا گیا، ہم آج تک منصور مکتب جعفریہ کے نام سے. تو چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ ان پوائنٹس کے اوپر آپ اپنے نظر میں کچھ محنت بھی کریں، اپنے لیے طے کریں کہ آپ ایک سال میں ان پوائنٹس پر کیسے عمل کریں گے. اثر ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے رہیں، ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہمیں آگے بڑھتا رہنا چاہیے. سب سے اہم پوائنٹ یہ یوں کہہ لیجیے، میں ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر لیتا ہوں، کسی اور ترتیب سے عرض کرتا ہوں. سب سے اہم سب سے پہلے نہیں کہتا، ایک اور ترتیب سے عرض کرتا ہوں، نسبت سے عرض کرتا ہوں. پہلی چیز جو منسوب ہے ان دو عظیم الشان ہستیوں سے، جس کا ہمیں وارث ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہمیں کس چیز میں ان کا وارث ہونا چاہیے؟ ہماری نشانی ان سے نسبت کے نتیجے میں کیا ہونی چاہیے؟ پہلی نشانی، ان کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، ان کے علم سے ہمیں بہرہ مند ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ان کے علم سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے تو کیسے استفادہ کریں؟ بات تو جنرلی صحیح ہے، عمومی طور پر تو بات صحیح ہے کہ ہمیں ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے، کیسے استفادہ کریں؟ ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، طالب علم ہونے کے ناطے مجھے یہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں نہیں معلوم کتنی روایات اللہ کے نبی سے سنی ہوں گی، نہیں معلوم کتنی روایات مولانا امام ششم سے سنی ہوں گی. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، ان میں سے کتنی روایات وہ ہیں جن پر ہم نے عمل کیا ہے؟ وہ کتنی ہیں؟ مثلا اللہ کے نبی سے مشہور ہے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں بھائی اس پہ عمل کیا ہم نے یا نہیں کیا؟ اگر میں چاہتا ہوں اس پہ عمل کروں تو کیا کروں؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا اللہ کے نبی نے متعدد حرمین ارشاد فرمائے، متعدد حرمین ارشاد فرمائے، میں نے کتنوں پہ عمل کیا اپنی زندگی میں؟ چیک کرنا شروع کر، اگلے سال کے لیے کیا کیجیے؟ اگلے سال کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا تین روایات چار روایات اللہ کے نبی کی سیکھیں، تین چار روایات مولا امام کی سیکھیں. اپنے آپ سے طے کریں میں اس پہ عمل کیسے کروں گا. میں آپ کی خدمت میں چھٹے امام کی ایک روایت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والا کر رہا ہوں، اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہی کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، کہ میری زندگی میں اہل بیت کی روایتیں نظر آنی چاہیے. مثلا فرض فرمائیے اگر میں پانی پی رہا ہوں اور میں نے سیدھے ہاتھ سے پانی پیا، تو آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا مستحب ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی. آپ نے اگر اول وقت نماز پڑھتے دیکھا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا اول وقت اچھا ہوتا ہے، تو یہ اول وقت پڑھ رہے ہیں. یہ ہو گیا معاملہ عبادتوں کا، مستحبات کا. میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے، اس سے اہم ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاقیات. خلق کیسے ہمارے، وہ خلق اخلاقیات اہل بیت کی روایتوں کے مطابق بنے یا ہم نے اپنے زمانے کے حساب سے بنائے؟ مثلا فرض فرمائیے ہم اور آپ نے لباس کے سلسلے میں ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، ہم آپ نے سب نے کچھ لباس پہنا ہوا ہے، کیا ہم نے یہ خاص کر اہل بیت کی روایت پر عمل کرتے ہوئے پہنا ہے؟ شاید نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے. شاید انہوں نے نہ کہا ہو کہ کس زمانے میں کون سا لباس پہننا ہے، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ، لیکن خلقیات کو نہیں چھوڑا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اگر نہ کہوں دس یوں ہزار تو کئی ہزار روایتیں یقیناً موجود ہیں جو صرف خلقیات کو بیان کر رہی ہیں، اخلاق کو بیان کر رہی ہیں. ہمارے رد بھی نہیں چھوڑا کہ جیسے مرضی اخلاق بنا لو. خدا کا نعوذ باللہ اگر ہم ایم سی کے نام سے منسوب ہیں اور ہمارے اخلاقیات ان سے نہیں لیے گئے، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی بھائی؟ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اور اب آپ تصور فرمائیے، بس اب فرض فرمائیے، اگر ہمارے معاشروں کے اندر بدقسمتی سے ہے، آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ لوگ زبان سے گالی دے دیتے ہیں، بھائی یہ خلقیات اہل بیت نے دی ہیں نہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے، کوئی ٹریفک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو جھگڑے کرنے کی عادت ہے یہ اہل بیت نے دی ہے نہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں میں اچھائی ہے، ہمدردی ہے، لیکن ایک عجیب قسم کی نفسا نفسی رائج ہوئی بھی ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا ہمسایہ کس حالت میں ہے، بہت پرواہ بھی نہیں ہے. بھئی یہ خلقیات کس نے دی ہے؟ نعوذ باللہ گھروں کے اندر ٹیلی ویژنز کے اوپر، بچے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو اہل بیت نے نہیں کیا، منع کیا. اچھا تصور یہ ہے کہ ہم وہ منسوب ہیں ان کے نام سے، ہماری شہرت بھی اسی پر ہے، تو بھئی وہ خلقیات پر کون سے ہیں جو ہم نے ان سے اختیار کیا؟ تو میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، زندگی میں کوشش کرتے رہے ان کی روایتوں پہ عمل ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے اخلاقیات ان کے اخلاقیات سے جڑتے رہے. یہ تصور فرمائیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں معاشرے کو تبدیل کرنے کی، آپ الحمدللہ یہ ساری کام کر رہے ہیں. ان سب میں سب سے اہم کام آپ کے اور میرے اخلاقیات، جتنا اس کا اثر ہونا ہے اتنا اس سے بڑھ کر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، ہمارے لیکچرز کا نہیں ہوگا اثر. اس معاشرے کے اوپر اگر اثر ہوگا تو آپ کا اثر ہوگا اور آپ کے اخلاقیات کا اثر ہوگا. تو ایک روایت عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ پروردگار مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی سعادت نصیب کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام نے فرمایا کہ انسان میں تین خاصیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی ایک بھی کسی انسان کے اندر ہو تو اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا. تین خاصیتیں ایسی ہیں، ایک بھی کسی انسان کے اندر ہو خدا اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا. اب ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی وہ گناہ کر رہا ہوں نہیں، یعنی باقی زندگی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، یہ تین خاصیتیں اس نے ایکسٹرا آرڈنری اپنے اندر ایجاد کرنی ہے، فرمایا خدا اس کے اوپر جنت واجب کر دے گا. خاصیتیں کیا ہیں؟ امام نے فرمایا الانفاق من اختار، سختی کے حالت میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. ایک دفعہ میرے پاس پیسہ ہوتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں، ہے کر رہا ہوں، اگر نہیں ہوتا تو کرتا ہوں، سختی آتی ہے تو کرتا ہوں، نہیں تو روک لیتا ہوں. امام نے فرمایا یہ خاصیت نہیں ہے. خاصیت کیا ہے؟ خاصیت یہ کہ سختی میں دل کرو. ہاں یہ کوالٹی ہے، سخت کوالٹی ہے. ابھی تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ خدا الانسان نے قرآن کریم میں فرمایا متقین کی صفت کیا ہے؟ فرمایا متقین کی صفت ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. متقی وہ ہوتے ہیں جن کے پیسے میں حق انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے، دونوں کے لیے. کچھ باعزت ہوتے ہیں نہیں مانگتے، متقی اس کو بھی دیتا ہے، کچھ مانگتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. متقی کے لیے یہ بتایا کہ یہ صفت ہے. امام فرما رہا ہے اس سے بڑھ کے کیا فرمایا؟ سختی میں بھی صدقہ کرے. البتہ امام نے لفظ انفاق استعمال کیا ہے، انفاق عمومیت رکھتا ہے، صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے، سختی وقت کی بھی ہو سکتی ہے، سختی جسم کی بھی ہو سکتی ہے، سختی پیسے کی بھی ہو سکتی ہے. سختی کی حالت میں اللہ کی راہ میں نیک کام کرنا. امام فرمانے یہ وہ خاصیت ہے اگر کسی کے اندر ہو خدا اس کو جنت پر پہنچا دے گا. اب مثال کے طور پر آپ اور میں اس کے اوپر کیسے عمل کریں؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھئی ہماری زندگی میں جو خدا کی راہ میں انفاق ہے وہ ہے کیا، ہم نے کیا کیا ہے. اچھا اب ہر آدمی کے پاس ایک عذر ہے، مثلا کوئی مجھ سے کہے تم نے انفاق کیا کیا ہے، میں کہوں گا میں خود غریب آدمی ہوں میں کیا انفاق کروں گا. روایتوں میں لکھا ہے کہ غریب انفاق نہیں کرے گا. انفاق کیسے پیسے کا ہوتا ہے؟ انفاق کا اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں دینے میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ممکن ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہو لیکن میں وقت دے سکتا ہوں خدا نے متعلق. یہی جو ابھی انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہم درخت لگاتے ہیں، یہ خود ایک انفاق ہے، صدقہ ہے. مثلا فرض کریں ہمارے اور آپ کے ساتھیوں میں کوئی ہو ساتھی کہ کہے کہ بھئی میں پیسہ نہیں دے سکتا، تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تم پیسہ نہیں دے سکتے، تم اتنا کر سکتے ہو اللہ کے نام پر ایک سال کے اندر 25-50 درخت لگاؤ اور ان کا خیال کرو کہ یہ چلتے رہے، وقت دے دو. پیسہ نہیں دو، ان درختوں کو پانی دو، ان درختوں کو چلاؤ. یہ جو 50 درخت ہیں یہ تمہارا صدقہ ہے. اچھا وہ کہے گا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. امام نے فرمایا یہی مشکل ہے، سختی میں انفاق کرے یہ ایمان کی نشانی ہے، سختی میں. کیونکہ دیکھو یہ بہت سادہ سی بات ہے، ہم میں سے کسی کو زندگی میں آسانی کا وقت ملنا ہی نہیں ہے. اگر کسی بھی انسان سے پوچھ لو، چاہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہو، اس سے پوچھو جب بیکار ہو تو یہ کر لینا، وہ کیا بولے گا؟ کہے گا میں کبھی بیکار ہوتا ہی نہیں. اب آپ کسی سے کہو جب تمہیں وقت ملے تو یہ کر لینا، وہ کہے گا مجھے وقت ملتا ہی نہیں. امام فرما رہے نہیں، وقت ملے کی بات نہیں ہے، جب سختی ہو تب کرو. تو یہ جو ابھی جیسے بات کر رہی ہیں کہ بھئی ہم درخت لگائیں، ہم لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں، ہم یہ کریں، مطلب اہل بیت کا تعارف کروائیں، ایسا نہیں ہوگا. میری اور آپ کی زندگی میں ایک وقت آئے گا ہم لوگ فارغ بیٹھے ہوں گے پھر ہم کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ زندگی ہمیں چھوڑے گی نہیں اس طرح سے، ہمیں اپنی زندگی میں سے دین کے لیے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوگا، وسائل نکالنے ہوں گے. پہلی نشانی امام نے فرمایا، سختی میں انفاق کرنا، خدا نے مطالعہ انسان کو جنت کی طرف بھیج دے گا. دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا البشر لجمیع العالم، ہر انسان کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھنا. ہم لوگ قوم قبیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اردو زبان میں اگر میرے سامنے کوئی اردو نہیں بولے میں عزت نہیں دوں گا. وہ پختون ہے وہ کیا جب تک میرے قبیلے کا نہیں ہوگا میں عزت نہیں دوں گا. وہ سندھی ہے وہ کیا سندھی بولے تو میری دوستی بنے گی؟ انسانیت کے لیے کون ہے؟ امام نے فرمایا البشر لجمیع العالم، پوری انسانیت کے لیے اپنے دل کو کھولو، اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھو، انسانوں کو قبول کرو. یہ جو ہم عرفا دیکھتے ہیں یہاں پر ہیں یا پاکستان در صغیر میں مختلف جگہوں کے اوپر ہیں، ان کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ تھی کہ انسانوں کو انسان ہونے کے ناطے قبول کر لیتے تھے. بھائی جب یہ لوگ یہاں پر آئے ہوں گے تو کیا سب مسلمان تھے یہاں؟ نہیں، کس کس دین کے ماننے والے تھے، لیکن یہ سب کے کام آئے تب جا کر ان لوگوں نے قبول کیا. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی ہے، ہم نے اپنے اور انسانوں کے درمیان اتنے زیادہ فلٹر لگا دیے ہیں، اتنے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ اس رکاوٹوں سے گزر کے آئے تو کون ہمارے پاس. میں نے کہیں زبان کا مسئلہ لگا لیا، کہیں تعلیم کا مسئلہ لگا لیا، اس تعلیم سے کم انسان کو میں عزت نہیں دوں گا، کیسے بات آگے بڑھے گی؟ امام نے فرمایا دوسری کوالٹی جو تمہیں اللہ کی جنت تک پہنچا دے گی، خدا تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، وہ کیا ہے؟ البشر لجمیع العالم، انسانوں کے لیے اپنے دلوں کو کھول دو، انسانوں کو قبول کرو. حتی بعض وقت گناہگار کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی گناہگار سے محبت نہ کرے उससे हमदर्दी ना करे उसका गुनाह भी नहीं छुड़वा सकता। गुनाहगार से भी हमदर्दी करनी पड़ती है ताकि गुनाहगार को गुनाह से बाहर निकाला जा सके। अगर मैं किसी शख्स को गुनाहगार देखूं उससे दुश्मनी शुरू कर दूं वो मुझसे सीखेगा ही नहीं कभी। तो ये सब करना पड़ता है। इमाम ने फरमाया दूसरी सिफत यह है। तीसरी सिफत क्या है? एक और सख्त बात है, फरमाया अल इंसाफ मिन नफ्से, अपनी जात के साथ इंसाफ करें। अपनी जात के साथ इंसाफ करें क्या मतलब ले सकते हैं इसके? बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। नंबर एक, इंसाफ करो। मसलन फर्ज करें अगर मेरे हाथ में यूं ही, मैं मादी मिसाल देता हूं, 1000 रुपए का कोई नोट हो और मैं उसको जमीन पर रगड़ के जूते के नीचे उसको फाड़ दूं तो आप क्या कहेंगे, मैंने सही किया या गलत किया? आपने गलत किया। क्यों? 1000 रुपए आसानी से थोड़ी कमाता है इंसान। आपने कमाए हुए हलाल पैसे को इस तरह से जाया कर दिया, ये इंसाफ है? नहीं, इंसाफ नहीं। खुदा तआला हमसे पूछेगा, मैंने तुमको जिंदगी दी, तुमने जिंदगी से जो कुछ बनाया ये इंसाफ है? तुम्हें अपनी जवानी से, तुम्हें अपनी जिंदगी से ये बनाना था? इंसाफ करो अपने आप से। जो खुदा ने अकल दी है, खुदा ने शऊर दिया है, खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है, खुदा ने खैर नऊज़ु बिल्लाह मेरी सुबह को इब्तिदा फजर की कजा से है, ये इंसाफ है? ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। सुरूद भाई मोहम्मद वाले मौलाना की सेहत और सलामती के लिए दुरूद भाई मोहम्मद वाले एक बार फिर आप अपनी सेहत और सलामती के लिए जमा मुंतजमीन और जहां उलमा तशरीफ फरमाए सबकी सेहत और सलामती मजीद तौफीकात के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तीसरा पॉइंट इमाम ने फरमाया अल इंसाफ मिन नफ्से, इंसाफ करें अपने नफ्स के साथ। आप जिंदगी में जो काम कर रहे हो, किसी के साथ पेश आ रहे हो, किसी से गुफ्तगू कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल कर सकते हैं, ये जो मैं कर रहा हूं इससे खुदा खुश होगा? ये सही कर रहा हूं? हम लोगों के साथ ये हो गया है, हम लोग अपने बनाए हुए होल के अंदर, शैल के अंदर इतने फंस गए हैं, दूसरे से सुनना तो हमने बंद कर दिया है कि कोई हमें कहे कि तुम गलत कर रहे हो। हमें सबसे बड़ा इंसान वो दुश्मन लगता है जो हमें बता दे कि हमने गलत किया है, ये हमने खुदगर्जी की वजह से किया है। तो हम किसी से नहीं सीखना चाहते कि कोई हमें आकर कहे तुमने गलत किया है। ये तो खत्म हो गया मामला, अब एक और मुसीबत हो गई, खुद भी नहीं समझ रहा है कि हमने गलत किया है, दूसरे को तो पहले ही बंद कर दिया है, अपने आप से भी सुनना बंद कर दिया है। अब क्या हो रहा है? हमें गलत फहमी के खोल बैठ गए कि जो हम कर रहे हैं ये सबसे सही है। अच्छा, सारी गलतियां कर रहे हैं। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया, भाई पाकिस्तान में 20 करोड़ से ऊपर आबादी है, इस 20 करोड़ से ऊपर आबादी में अहले बैत के चाहने वाले मसलन 3 से 4 करोड़ होंगे। इन 3 से 4 करोड़ में फर्ज कर लो भाई आधे बाले हो, आधे बाले ना हो, 2 करोड़ तो बाले हुए, फिर इनमें से कितने लोग फजर की नमाज पढ़ते होंगे, कितने पढ़ते होंगे? अभी तो खुदा ने हमारे पर्दों को महफूज किया हुआ, 70 लयूब है, वरना मसलन अगर खुदा ना करे ऐसे ही हो जाना कि हम ये कहें इस कन्वेंशन में वो लोग आएंगे जो रेगुलर फजर की नमाज पढ़ते होंगे, उसी में मुसीबत बन जाएगी हमारी। अब जरा एक बात सोचना, यहां तो हम ये नहीं करेंगे, इमाम के लश्कर में जाने में ये होगा या नहीं होगा? मसलन अगर मैं आपको बोलूं कि एक लश्कर का इंतजार हुआ है 1100 साल 1200 साल, उस लश्कर में आने की शर्त ये नहीं होगी कि नमाज का ख्याल करता हूं, होनी चाहिए। बेनमाजी को इमाम अपने लश्कर में क्यों बुलाएंगे? झूठे को एक्सेप्ट कर लेंगे, اپنی نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہو اسے قبول کریں گے؟ نہیں. جس کے مال میں حلال اور حرام کا پتہ نہ ہو اسے قبول کریں گے؟ نہیں. یہ ہم لوگ کب سیکھیں گے؟ یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم لوگ ہیں. ہمیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نمائندے ہیں, ہم ان کے نام سے منسوب ہیں. میں عرض کیا, ہم ان کے نام سے منسوب ہیں تو خلقیات بھی تو وہ لانی پڑیں گی. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بولنے والوں کی ہے, میرے جیسے لوگوں کی. امام نے فرمایا تین چیزیں تمہارے اندر ہوں, خدا تمہیں جنت میں لے جائے گا. ایک بھی ہوئی تو لے جائے گا. ایک, سختی میں انفاق کرو. یہ سختی میں انفاق کرنے کا میں نے مطلب عرض کر دیا. کوئی یہ نہ سوچے میری زندگی میں آسانی آئے گی پھر میں کروں گا. نہیں, کبھی آسانی نہیں آتی تیرے سے, ابھی کروں. دوسری بات کیا تھی؟ پوری دنیا کو قبول کرو اپنے لیے. پابندیاں مت لگاؤ, رکاوٹیں مت کھڑی کرو. ایک دفعہ مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں کسی شخص سے لڑنا ہوتا ہے جس نے دین میں انحراف کیا, دین میں بدعت ڈالی ہے, دین سے دشمنی کی ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہ جو روڈ کے اوپر لوگ کھڑے ہیں جن میں سے کچھ گناہگار ہیں, کچھ نافہم ہیں, کچھ نادان ہیں, ان سے کس نے کہا دشمنی کرنے کو؟ ان کے لیے کتنی عزت ہمارے دلوں کے اندر ہے, یہ مشکل ہے ہماری. اور میں نے عرض کیا یہ عرفا کا جو کمال تھا وہ اسی کے اندر تھا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. بس پہلی بات آئی. اور تیسری بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ اپنے نفس سے انصاف کرو, ہر چیز کے معاملے میں انصاف کرو. تمہارے پاس بچے ہیں, ان کے ساتھ انصاف کیا ہوگا؟ ان کی تربیت ہونی چاہیے. زندگی کے بارے میں, مال کے بارے میں, توانائی کے بارے میں, ہر بارے میں انصاف. تو اعزاز محترم, یہ ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب آپ دیکھیے گا اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں. اور اس ایک روایت کا معاملہ نہیں ہے, روایتوں دسوں ہزار موجود ہیں. اپنی زندگی میں کاموں میں سے ایک کام رکھیں, ہر روز یا ہر ہفتے سے اہل بیت کی روایتیں پڑھتے ہیں. اس سے ہماری روح زندہ رہے گی. اگر کوئی مثلا ان کی روایتیں پڑھتا رہے ہر روز یا ہر ہفتے, تھوڑی بہت عمل کی کوشش کرتا رہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر روز یا ہر ہفتے امام کے درس میں شرکت کرتا ہے, امام سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اپنی زندگی کے ساتھ انصاف کریں, آپ کی زندگی سیکھے بغیر نہ گزرے. یہ ایک پوائنٹ ہے. میں نے عرض کیا ہم جن عظیم الشان ہستیوں سے منسوب ہیں ان کی کچھ میراث ہے. ان کی میراث کیا ہے؟ نمبر ایک, علم. نہ وہ علم جو صرف سیکھنے سکھانے کا ہے, وہ علم جو کرنے کا ہے اور دلوں میں نورانیت لانے کا ہے. اس علم کی ایک مثال آپ کی خدمت میں ایک روایت سے عرض کر دی. اب دوسری چیز کیا ہے ان کی نسبت سے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے, ایک خاص رابطہ. اس رابطے کی نشانی ہمیں پتا ہے, اس رابطے کی نشانیوں کو معجزہ کہہ کے ہم بیان کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, لیکن سیکھنے کی کوشش کم کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ جب ان کو معجزہ دکھانا تھا وہ میدان مباہلہ میں تشریف لائے, خدا سے ایک رابطہ تھا. اگر وہ کہتے کہ ہم مباہلہ کریں گے, لعن کریں گے دشمنوں پہ, تو دشمن کو بھی پتا تھا کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ خدا سے رابطہ تھا. اچھا, ہم سے کوئی پوچھے تم لوگ منسوب اہل بیت سے, تمہارے اندر وہ رابطہ ہے؟ وہ رابطہ تم نے کیسے سیکھا؟ مثلا انہوں نے رابطے کے لیے کیا کیا؟ ان رابطے کے لیے بندگی کی. انہوں نے رابطے کو بڑھانے کے لیے اللہ سے عبادتیں کی. ایک ایک دن میں اتنی نافلہ پڑھتے تھے, اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنی اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے. کوئی ہم سے پوچھے تم کیا کرتے ہو؟ تم لوگ نماز شب تو پڑھتے ہو گے. کوئی ہم سے پوچھے اس طرح سے قرآن کتنا پڑھتے ہو تم لوگ؟ تم لوگ خدا سے رابطہ کیسے بناتے ہو؟ ہم کیا بولیں اسے جواب؟ وہ کہے گا تم جن کا نام لے رہے ہو اور زندگی میں بندگی کے سوا کچھ نہیں کیا, تم بندگی کے لیے کیا کرو؟ خدا نے کہے نعوذ باللہ اگر ہمارا حساب اس میں اچھا نہ ہو تو پھر ہم ان سے منسوب کیسے ہوئے؟ آیا یہ نسبت مفت کی نسبت ہے؟ دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ان کی میراث میں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پوری جدوجہد کرنی چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. اس رابطے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دو باتیں، ایک عبادت، البتہ عبادت کی پلٹ بھی بندگی پر ہے، لیکن عبادت ہم ان عبادتوں کو کہتے ہیں جو جسمانی طور پر، روحانی طور پر خدا نے ہم پہ واجب کی ہے، نماز، روزہ، زکات، حمص، جہاد وغیرہ، مستحبات بھی اس میں شامل ہیں. دوسرا بندگی، زندگی میں وہ کرو جو انہوں نے چاہا تھا، خدا نے چاہا تھا، بندگی سے ہٹ کے کچھ مت کرو، اللہ کے بندے بنو. وہ رابطے کے لیے یہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے خدا کے سامنے، اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ استغفار کرتے تھے. مثلا میں اور آپ اس دوسرے پوائنٹ پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ ایک مشورے کے طور پر عرض کروں، کوشش کریں سورج نکلنے سے پہلے خدا کے سامنے 70 مرتبہ استغفار کرنا، سورج نکلنے سے پہلے. بہتر ہے کہ فجر سے پہلے کر لیں تو انسان کی روح کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. کم سے کم سورج نکلنے سے پہلے کر لیں، 70 مرتبہ استغفار کریں. کیا کریں استغفار میں؟ بولیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرتبہ. کیا سوچیں؟ اپنی غلطیوں کو سوچیں جو خدا کی نہیں. خدا کے معاملے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو سوچیں. کب سے غلطیاں کر رہا ہوں؟ ممکن ہے مجھے غلطی کرتے کرتے 40 سال ہو گئے. جب خدا نے مطالعہ میری ان ساری غلطیوں کو جمع کرے گا تو کتنی بنیں گی؟ صرف خدا ہی جانتا ہے اور خدا ہی بخشنے والا ہے، اور کچھ نہیں ہمارے پاس. اللہ کے نبی کہیں تشریف فرما تھے، ریگستان تھا، صحرا ٹائپ کی جگہ تھی، کہا ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے. لوگوں نے کہا کہ یہاں پڑاؤ تو ڈالیں گے لیکن یہاں ہمیں کھانا بنانے کے لیے آگ لگانی ہے، یہاں پہ لکڑیاں نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ مٹی میں ڈھونڈو، شاید ملے. کہا اللہ کے نبی یہاں ریگستان ہے، یہاں درخت اگتا ہی نہیں ہے تو لکڑی کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے ڈھونڈو. تو پورا لشکر گیا، انہوں نے مٹی کے اندر ہاٹ ہاٹ ڈال کے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرنا شروع کی. جب وہ لکڑیاں لے کر آئے تو اتنی لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا کہ ہفتے بھر بھی رکتے تو جلاتے رہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب خدا تمہارے اعمال میں سے گناہ نکالے گا تو یہ ہوگا. جب تمہاری زندگی میں سے اعمال میں سے گناہ نکالے گا یہ ہوگا. تم کہو گے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، جب خدا کا نظام نکالے گا دیکھو لوگ ڈھیر لگ کے رہے ہو. کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں کیا؟ فلاں موقع پہ ایک آدمی ملا، جیسے میں اس سے ملا میں نے سوچا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ خود غرضی دکھائی، گناہ ہے. کسی آدمی کے بارے میں نے سوء زن کیا، یہ گناہ ہے. کسی کی غیبت کر دینا اعوذ باللہ، فلاں جگہ پہ غلط نظر سے دیکھ لی، سب گناہ ہے. ایک دن میں کتنے کیے ہیں؟ حساب تھوڑی ہے کسی کو، کیا پتا. یہ سب ہمارے نفس کے اوپر ذخیرہ ہو رہا ہے. استغفار کرو گے آپ اللہ کی بندی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چلیے ایک بات طے کر لیں، جتنے بھی آپ کے نمائندے ہیں، ممبرز ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ ایک بات طے کر لیں کہ ہم ہر روز 70 مرتبہ استغفار کریں گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایک سال کر لیا، آپ کے ممبر یہی اگلے سال واپس آئے، مانوی طور پہ بہتر انسان ہے، مانوی طور پہ بہت بہتری پھر آپ کے اندر. یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک علم، ایک اللہ سے رابطہ. تیسری چیز ہے انسانوں کی خدمت، جس کام کے لیے یہ عظیم الشان ہستیاں مشہور تھیں وہ انسانوں کی خدمت تھی، انسانوں کے کام آتے تھے. بہت ساری چیزیں میں نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہوں وہ کر دوں بس. یہاں سندھ میں اتنی غربت ہے، بلوچستان میں اتنی غربت ہے، سب کی غربتیں دور نہیں کر سکتے، जो नहीं कर सकते वो छोड़ दो, जो कर सकते हो वो बताओ, वो करो। छोड़ना था पत्थर हिलाने के बराबर भी कोई काम कर सकते हो ना, वो कर लो तो खुदा और कामों की तौफीक बढ़ा देता है, इंसान की तौफीक बढ़ती है। नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। इमाम ने अभी फरमाया सख्ती में इंफाक करो। आप और मैं अपनी जिंदगी में तय करें, करें ये देखें तीसरा पॉइंट अमल करने के लिए क्या करें। यूं ही मैं अर्ज कर रहा हूं, एक पार्टनर साहब ने 70 दफा इस्तगफार किया सुबह, नमाज फजर पढ़ ली, बैठ जाए एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए अपने आप से एक सवाल पूछें, आज मैं इमाम की इमाम वक्त की खिदमत करने की खातिर क्या कर सकता हूं। सिर्फ एक मिनट के लिए बैठे अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, मैं इमाम का मानने वाला हूं, मैं उनकी गैबत खत्म करना चाहता हूं, मैं उनके जहूर का इंतजार करता हूं, आज मैं उनकी नुसरत के लिए क्या कर सकता हूं। पॉइंट निकाले आज मेरी जिंदगी में मुझे ये करना है अपने इमाम के लिए। मैं सुबह सोच के आया था आज मैं अपने इमाम के लिए क्या कर सकता हूं, तो मैं अपने लिए सोचा, मैंने कहा मैं आज मैं एक लेक्चर देने जाऊंगा, वहां पे इमाम का जिक्र करूंगा, लोगों को इमाम की याद दिलाऊंगा, उनसे कहूंगा अपने इमाम के लिए रोज कुछ करो, रबत खत्म हो जाएगी इस तरह। अगर हम सब लोग हर रोज एक काम से भी इमाम की नुसरत के लिए करें, कितने काम बन जाएंगे। करते नहीं है ना, तवज्जो नहीं देते हम। दुआए सलाम से पढ़ते हैं, दुआए मुद्दा पढ़ लेते हैं, दुआए अहद पढ़ लेते हैं। दुआएं पढ़ना बहुत अच्छा है, इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी, लेकिन दुआ के पीछे अमल होना चाहिए। आप सुबह दुआए मुद्दा पढ़ें, चुनाव दुआए अहद पढ़ें, दुआए ज़ियारत पढ़े, आले यासीन पढ़े, दुआए सलाम जी पढ़े, इन सब के पीछे एक मिनट सिर्फ बैठकर अपने आप से पूछे आज मैं इमाम के लिए क्या करना चाहता हूं। कोई काम ना कर सकता हूं, अब मुमकिन है कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े काम हो, मसलन किताब लिखूंगा, मदरसा बनाऊंगा, नहीं, इतना सा ले लो, मसलन फला आदमी हमसाये के अंदर मुसीबत में आज मैं उसके काम आऊंगा, आज उसका कोई काम करूंगा। फला आदमी है जब मैं उसको कोई फोन करता हूं तो खुश जाता है, उसको आज मैं फोन करूंगा, उससे बात करूंगा इमाम को खुश करने के लिए। मेरा कोई काम नहीं है, मैं अपने इमाम को खुश करने के लिए करूंगा। जब आप वो काम करेंगे ना, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं देगा, आपको कोई इनाम नहीं देगा, आपसे कोई अच्छा पेश ना आए तो सब्र करना। किसके नाम पे सब्र करना? इमाम के नाम। मौला आपके लिए किया था मैंने, इंसानों के लिए नहीं किया, थोड़ा सब्र करो। गारंटी सर्च करो, अगर आप हर रोज अपने इमाम के लिए एक काम करेंगे, ये समझने दुनिया में आपने बैंकों में जाके अकाउंट खोला होता है ना, तो कहते हैं वैसे हर रोज 10 रुपए जमा कराओ तुम्हारी दौलत इतनी हो जाएगी। आप सोचो अगर कोई हर रोज इमाम के पास अकाउंट खोल ले, हर रोज उसमें एक अमल डाले, इसका अकाउंट कितना बड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इमाम ने तो कुरान की उस आयत करीमा के मुताबिक हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इमाम में तो यकीनन आपको देने ही देना है, कुछ करें। बहुत सारी मुश्किलात माशरे के अंदर बुरों की वजह से नहीं है कि बुरे ज्यादा है, मैं आज करता चलो बुरे ज्यादातर ज्यादा होते हैं। बहुत सारी मुश्किलात माशरे में बुरों के ज्यादा होने से नहीं है, अच्छों के कुछ न कर से है, अच्छे कुछ कर नहीं रहे, आप और मैं करें। तो तीन पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए, इल्म, खुदा से राबता, इंसानों की खिदमत। तीनों पॉइंट के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट अर्ज किया, इल्म के लिए अर्ज किया एक रिवायत सुनाई कि इस पर अमल करें, कहा हर रोज एक रिवायत पढ़ें, हर रोज नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में एक दिन पढ़ें। दूसरी बात थी अल्लाह से राबता, अल्लाह से राबते के लिए किया हर रोज इस्तगफार करें, 70 मरतबा इस्तगफार करें सूरज निकलने से पहले, खुदा ने कहा नाऊज बिल्लाह किसी दिन नमाज कजा हो गई, नाऊज बिल्लाह ताला नहीं उठ सके, उस दिन 100 मरतबा करें नमाज की फौरन कजा पढ़े, 100 मरतबा इस्तगफार करें ताकि खुदा से राब्ता दोबारा जुड़े। नाफरमानी हुई, अपनी नाफरमानी को कम ना समझू, मैं नाफरमानी को कम नहीं समझू, कोई भी नाफरमानी हुई खुदा से इस्तगफार। استغفار کر کہ خدا بہتر انسان بنا. تیسری بات کیا ہوئی، ہر روز صبح ایک منٹ کے لیے صرف اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالیں، سوچیں آج میں امام کی نصرت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو قسم کھانے کو تیار ہوں، قسم کھاؤں گا نہیں. قسم کھانا ویسے بھی اچھی بات نہیں، مکروہ ہوتا ہے، ضرورت پڑے تو ایک اور مسئلہ. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے جو پنڈال میں جتنے لوگ موجود ہیں، ہماری بہنیں ہیں، آپ سب لوگ، اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا، اگلے سال آپ آئیں، آپ کی یقیناً معنویت کہیں سے کہیں آپ کے معاشرے پہ پر اثر بڑھ جائے گا، فوراً آپ کی زندگیاں کچھ سے کچھ ہو جائیں گی. دیکھیے اس کو کس طریقے سے کر سکتے. اور ایک آخری بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اپنے کسی چھوٹی بھی اچھائی کو کم مت سمجھیے گا، اور کسی اچھے کام کو احسان جمع کے مت کیجیے گا. اللہ کے لیے چھوٹا سا کام کریں گے نا، اس کو چھوٹا مت سمجھو، یہ خدا کے نزدیک بڑا ہے. اور دکھاوے اور احسان کیجیے، کوئی بڑا کام بھی کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب ختم ہو گیا، وہ غلط ہو گیا. دکھاوے کا کوئی کام مت کرنا، انسانوں کو دکھانے کے لیے کچھ مت کرنا. خدا کے لیے چھوٹا سا کام کرو، وہ خدا بڑا کر دے گا. دکھاوے کے لیے بڑا بھی کام کرو گے نا، وہ غلط ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. خلوص سے کام کرو تو آپ کے کام کی تاثیر ہوگی، آپ کے اپنے دل پہ اثر ہوگا اس کا سب سے زیادہ، آپ کی معنویت بڑھے گی. اور خدا نے مطالعہ ان شاء اللہ اس پر حزگاری اور معنویت کو اس ملک کی کونے کونے تک پہنچا دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پروردگار ان شاء اللہ آپ کے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں نبی اور اولاد نبی کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
ہم نہایت ممنون و مشکور ہیں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے، کہ جو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی بہترین نصیحتوں سے اور بہت اچھے خطاب سے نوازا. ہم قبلہ محترم سے مستقبل میں بھی اپنی سرپرستی کے حوالے سے یہی امید وابستہ کرتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں سیکٹری تھیلسیمیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نواب شاہ کے، ڈاکٹر محمد صادق سیال صاحب کے، کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کے اس یوم دین مصطفیٰ و فقہ امام صادق علیہ السلام میں شریک ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اوپر اسٹیج پر تشریف لے آئے. ڈاکٹر محمد صادق سیال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اوپر اسٹیج پر تشریف لائیں. بر محمد والے محمد سلام. میں بے حد مشکور ہوں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد صادق تقوی صاحب کا، کہ انہوں نے بھی اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکالا، اپنی زیارت کا شرف بخشا، اور آج ہمارے درمیان اسٹیج پر رونق افروز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصیحتوں سے فیضیاب ہوں گے. ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر غلام نبی چنم اور ڈاکٹر معشوق علی کوریجو صاحب کا، ان کا تعلق بھی تھیلسیمیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نواب شاہ سے ہے. انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے. ان کی شرکت ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. میں اپنے معزز مہمانوں اور علماء کرام سے تھوڑی دیر کے لیے معذرت کرتے ہوئے سلسلہ خطابت کو چند لمحات کے لیے مؤخر کرتا ہوں، کیونکہ یہ ساتھ وہ ہے جس میں ہمارے معزز مہمان گرامی اسٹیج پر رونق افروز ہیں. میں گزارش کروں گا تنظیم کے مرکزی مسئولین سے کہ سال 2017 اور 2018 کربلا محور انسانیت کے عنوان سے جن دوستوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات مرکز کی طرف سے رکھے گئے ہیں، ان کی تقسیم میں ہماری معاونت فرمائیں. مرکزی کابینہ کے مسئولین سے گزارش ہے کہ ہماری معاونت فرمائیں. تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں زحمت دوں گا اپنے معزز مہمان قبلہ ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو کہ وہ تقسیم انعامات کے سلسلے میں ہماری معاونت فرمائے اور اپنے دست مبارک سے ہمارے خوش نصیب دوستوں میں انعامات تقسیم کریں۔ سب سے پہلے ڈویژن کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے، بہترین کارکردگی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان ڈویژن دادو نے۔ ڈویژن دادو کے صدر کو گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور بہترین کارکردگی کا پہلا انعام وصول کرے۔ ڈویژن دادو کے ڈویژن صدر نے پہلی پوزیشن کا انعام وصول کیا، میں گزارش کروں گا دوسری پوزیشن پر آئے اور بہترین کارکردگی کا دوسرا انعام وصول کرے۔ اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان ڈویژن حیدرآباد، بنو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی گزارش کروں گا تیسری پوزیشن کے لیے ڈویژن صدر کے صدر کو کہ ڈویژن صدر کا صدر اسٹیج پر تشریف لائے اور بہترین کار۔ بہت شکریہ ڈاکٹر علی مرتضیٰ زیدی صاحب کا، جنہوں نے اپنے دست مبارک سے خوش نصیب دوستوں میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ڈویژن ضلع حیدرآباد نے، ضلع حیدرآباد کے ضلع صدر سے گزارش ہے کہ بہترین کارکردگی کا پہلا انعام وصول کرے۔ اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان ضلع حیدرآباد، بنو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زرعی کارکردگی میں بہترین زرعی کارکردگی پر دوسرا انعام کا حقدار پایا ہے ضلع سفر۔ ضلع سفر کے صدر کو گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئے اور بہترین کارکردگی کا دوسرا انعام وصول کرے۔ بنو محمد والے محمد بلند صلی اللہ۔ اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان ضلع سفر کے، اس کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ضلع گھوٹکی نے۔ ضلع گھوٹکی کے صدر سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائے اور بہترین کارکردگی کا تیسرا انعام وصول کرے۔ بنو محمد والے محمد بلند صلی اللہ۔ ضلع کارکردگی کے حوالے سے بہترین کارکردگی کا تیسرا انعام ضلع گھوٹکی۔ میں نہایت مشہور ہوں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد صادق تقوی صاحب کا، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مختار حسین کی کارکردگی میں بہترین کارکردگی کا یونٹ قاسم آباد کو قرار دیا گیا۔ مرکز کی طرف سے بہترین کارکردگی اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان یونٹ قاسم آباد۔ بہترین کارکردگی کا دوسرا انعام یونٹ بوزدار بنا کے حصے میں ہے۔ یونٹ بوزدار بنا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دوست آئے اور بہترین کارکردگی کا دوسرا انعام وصول کرے۔ بنو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین کارکردگی میں تیسرے انعام کے حقدار ہے یونٹ ہیدری گوٹ۔ یونٹ ہیدری گوٹ کے صدر یہ نمائندہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئے اور بہترین کارکردگی کا تیسرا انعام وصول کرے۔ بنو محمد والے محمد بلند صلی اللہ۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہترین کارکردگی کا تیسرا انعام اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان یونٹ ہیدری گوٹ۔ میں بہت مشہور ہوں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مختار حسین امامی صاحب کا، جنہوں نے اپنے دست مبارک سے خوش نصیب دوستوں اور اپنے دست مبارک سے خوش نصیب دوستوں میں انعامات تقسیم کرے۔ یہ انعامات خصوصی کارکردگی اور تعاون کے حوالے سے ہیں، کتاب کی صورت میں ہیں۔ یونٹ بھکشا کے لیے یونٹ بھکشا کا صدر کو گزارش ہے کہ خصوصی تعاون اور خصوصی کام کے حوالے سے اپنا انعام وصول کرے۔ اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان یونٹ بھکشا کے صدر یا نمائندہ سے گزارش ہے کہ انعام وصول کرے۔ بن محمد والے محمد صلی اللہ۔ اس کے بعد خصوصی انعام کے لیے میں گزارش کروں گا برادر سید ریاض حسین نقوی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا انعام وصول کرے۔ بن محمد والے محمد۔ خصوصی تعاون کے حوالے سے تیسرے انعام کے حقدار ہیں برادر سید طاہر رضوی صاحب. برادر سید طاہر رضوی سے بھی گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور کتاب کی صورت میں جو ان کے لیے انعام رکھا گیا ہے وہ وصول کریں. برادر سید طاہر رضوی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے انعام کے لیے برادر سید عرفان علی نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. برادر طاہر رضوی صاحب کے بعد برادر سید عرفان علی نقوی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادر سید عرفان علی نقوی صاحب کے بعد برادر شکیل حسین چانیو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا انعام وصول کرے. یہ خصوصی انعامات ہیں جو کنونشن اور ترجیحی پروگراموں کے حوالے سے ان کا خصوصی تعاون پیش کرے. ہمیشہ ہمارے ساتھ میں بے حد مشہور ہوں قبلہ مولانا منظور حسین ندوی صاحب کا جنہوں نے اپنے درس مبارک سے ہمارے خوش نصیب دوستوں میں انعامات تقسیم کیے. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں زحمت دوں گا اپنے بزرگ پروفیسر غلام شفیع اشرف صاحب کو کہ وہ آئے اپنے دست مبارک سے خوش نصیب افراد میں انعامات تقسیم کریں. یہ انعام خصوصی شیل کی صورت میں ہے جو عاشقہ نے مہندی و کنیزہ نے زہرا یونٹ بگول خان چانڈیو کے لیے ہے تصویر فاطمہ کے نام سے ان کی خدمات کے اعتراف میں جو تنظیم کے لیے اور اسپیشلی خواتین کے شعبے کے لیے خصوصی طور پر رکھی گئی ہے. عاشقان مہدی و کنیزہ نے زہرا تصویر فاطمہ کے نام سے بگول خان چانڈیو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد خواتین اس نے بہترین کارکردگی کے حوالے سے یونٹ کرم خان نظامانی اثریہ خواتین علم و تحریک پاکستان یونٹ کرم خان نظامانی کی فوج سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور بہترین کارکردگی کا پہلا انعام وصول کرے. یونٹ کرم خان نظامانی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. وقت کی قیمت کے باعث میں ذرا جلدی جلدی نام لے رہا ہوں معذرت چاہتے ہوئے. خواتین کے بہترین کارکردگی کے حوالے سے دوسری کارکردگی یونٹ قاسم آباد حیدرآباد کی ہے. یونٹ قاسم آباد حیدرآباد کی فوج سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اثریہ خواتین علم و تحریک پاکستان کی بہترین کارکردگی کا دوسرا انعام وصول کرے. یونٹ قاسم آباد حیدرآباد محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ تیسری بہترین کارکردگی اس سال رہی ہے یونٹ بوزار بنا کی. یونٹ بوزار بنا کی فوج سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور بہترین کارکردگی کا تیسرا انعام وصول کر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ کہ پروفیسر غلام شفیع اشرف صاحب جنہوں نے تقسیم انعامات میں ہماری معاونت فرمائی. اب میں زحمت دوں گا اپنے بزرگ سید ان کی معاونت فرمائے اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں. بہترین زرعی کارکردگی کے حوالے سے پہلے زرعی صدر فوارا سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور بہترین کارکردگی کا پہلا انعام وصول کریں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. اکثریہ خواتین علم و تحریک پاکستان ضلع مٹیالی بہترین کارکردگی کا پہلا انعام. اس کے بعد دوسرا انعام ضلع حیدرآباد کے لیے ہے. ضلع حیدرآباد کی فوج سے گزارش ہے ضلع صدر صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور بہترین ضلع کی دوسری کارکردگی کا انعام محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. ضلع نوشہر فیروز کی ضلع صدر صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ فہادی سے پر تشریف لائے اور بہترین کارکردگی کا تیسرا انعام وصول کر. یہ تین حضرات خواتین کے تھے. پہلی پوزیشن ضلع مٹیالی دوسری حیدرآباد اور تیسری نوشہر فیروز محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. میں نہایت مشہور ہوں. اپنے بزرگ محترم سید کے خوش نصیب خواہران میں انعامات تقسیم کیے. میرے پاس ایک اعزازی شیلڈ ہے جس کے لیے میں زحمت دوں گا. عسکریہ علم و عمل تحریک پاکستان کے چیئرمین استاد محترم سید حسین موسوی صاحب سے باہر کو خصوصی شیلڈ عنایت فرمائے. بہت شکریہ استاد محترم. اس کے ساتھ ہی تقسیم انعامات کا سلسلہ مکمل ہوا. محمد والے محمد بلندر صلوات. یقیناً دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پروگرام کو مزید طول دیا جا سکے. آپ تمام برادران و خواہران نے واپس اپنے گھروں کو لوٹنا ہے. میں سلسلہ خطابت کو دوبارہ جوڑتے ہوئے التماس کروں گا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد صادق تقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین خطاب سے نوازیں. بر محمد و آل محمد بلندر سلام.
بل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. من بدرب جي محمد وآل محمد. پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں تنظیموں کی جانب سے جو سعی اور کوششیں کی جا رہی ہیں وہ سب اپنے اپنے مقام پر لائق تحسین, لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا عمل جاری وساری رہنا چاہیے. ہر وہ تنظیم, ہر وہ ادارہ, ہر وہ انسٹیٹیوشن, ہر وہ شخص, ہر وہ فرد, ہر وہ منتظر جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب کی راہوں کی آمادگی اور تیاری کے لیے کوشاں ہیں, اس کے لیے لازم ضروری ہے کہ وہ محنت و مشقت اور پالیسیز کو عملی جامع پہناتے ہوئے اپنے احتساب کے عمل کو جاری رکھے. کہ جس کی جانب قبلہ مولانا علی مرتضی صاحب نے تفصیل سے اشارہ فرمایا, سورہ آل عمران کی اس مشہور و معروف آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے, ایمان لانے والو صبر کرو, مل جل کر صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو. اس آئے مجیدہ کی روشنی میں انسان کے زندگی کے تین پہلوؤں کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. دو پہلو ہم سب واقف اور آگاہ ہیں اور سنتے رہتے ہیں. ایک انسانی زندگی کا انفرادی پہلو ہے, ایک انسانی زندگی کا اجتماعی پہلو ہے. وہ انفرادی پہلو کہ جس میں انسان در حقیقت اپنی ذات کی کیپیسٹی میں, اپنی ذاتی وسعت اور حیثیت میں کوئی کام انجام دیتا ہے, اس کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں, اس کی عبادی ذمہ داریاں ہیں, اس کی سیاسی ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنے اللہ سے مربوط ہے اس انفرادی زندگی میں، وہ اپنے معاشرے سے مربوط ہے، وہ اپنے اجتماع اور اپنے سوسائٹی سے مربوط ہے. اور اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شخص کی ایک انفرادی زندگی ہے کہ جس میں وہ مختلف کام انجام دیتا ہے. دوسرا پہلو زندگی کا وہ اجتماعی زندگی ہے، اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس بنا پر ہم اپنی انفرادی زندگی میں جو کچھ بھی ہوں، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، لیکن جب ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، جب ہم ایک اجتماع میں آتے ہیں، جب ایک معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، تو اس معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے مطابق انسان کو عمل اور کوشش کرنی ہوتی ہے. تب جا کر انسان اجتماعی زندگی میں ایک مفید اور مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. یہ دو پہلو ہم سب نے سنے ہوئے. مثلا آپ کی زندگی کا یہ انفرادی پہلو ہے، آپ فلاں ہیں، فلاں اتنے فلاں ہیں، آپ کے والد کا نام یہ ہے، آپ کا قد یہ ہے، آپ کا رنگ یہ ہے، آپ کا وزن یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے، آپ کے اتنے بہن بھائی ہیں، آپ کیا جاب کرتے ہیں، آپ کی انفرادی زندگی ہے. آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی ثقافت کیا ہے، آپ کس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ آپ کی انفرادی زندگی ہے. آپ اللہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعلیمات محمد آل محمد کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا انفرادی پہلو ہے جس میں کسی انسان کو دخل دینے کا حق نہیں ہے. لیکن آپ ان تمام مشخصات کے ساتھ